السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 64 سورۃ آل عمران. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں. اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے اور خاص طور سے نصارہ کو، ویسے دونوں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر سورہ آل عمران میں رخ زیادہ تر نصارہ سے ہے، کہا گیا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں. کون سی بات ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی، یہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں. ولا تشرک، اور نہ کسی کو شریک ٹھہرائیں بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی کو بھی. اہل کتاب کو ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور یہاں پر دراصل طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جب اہل کتاب کو دعوت دی جائے گی تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے بلایا جائے گا. تو بات اختلافی مسائل سے نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسے موضوع پر یا ایسے ٹاپک پر بات کی جائے گی جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، دونوں کے درمیان یکساں ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لیے کامن ٹرمز پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے قریب آیا جا سکتا ہے، اس سے دعوت دینے میں آسانی ہوتی ہے. چونکہ اہل کتاب اور مسلمانوں کا عقیدہ تقریباً ملتا جلتا تھا، ٹھیک ہے انہوں نے کچھ آمیزش کر لی تھی اس میں، لیکن بہرحال پھر بھی مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب اور مسلمان برابر برابر تھے. جو دعوت ان کے انبیاء لے کر آئے تھے، وہی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے تھے. اسی بنا پر انہیں کہا گیا کہ آؤ پہلے ہم ایسے اس پر جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جمع ہونے کے لیے کوئی چیز کا ہونا ضروری ہے. تو انہیں دعوت دی گئی کہ ہم پہلے کامن ٹرم پر بات کرتے ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے. تعالو، عین لام واو سے ہے، الو کسی چیز کا بلند ترین حصہ. یہاں پر ایک اور اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ کسی کو بلند چیز کی طرف بلانا، بلند مقام کی طرف بلانا. اور سوا ان، سین واو یا، جس کے معنی برابر کے ہوتے ہیں. عرب کنٹریز میں یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، سوا سوا، یعنی برابر برابر، وہ بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارے اس وقت بادشاہ یا عمرا جو تھے ان کو خطوط بھیجے، اور اس میں اسی آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجا. ہرقل کا جو بادشاہ تھا مکوکس، اس کے نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور اس میں یہی بات لکھی کہ اسلام لے آؤ تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ غیر مسلموں کو خطوط لکھتے تو کہتے کہ لکھتے اس میں کہ ہدایت ہو، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. اسی طرح سے یہ بنیادی نقطہ ہے کسی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، جس سے دوسرے کو صراط مستقیم پر لایا جا سکتا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف بلانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ایک دائی کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے. تو طریقہ کار یہی ہو کہ اختلافی مسائل کو چھوڑ کر ایسے مسائل کو ڈسکس کیا جائے، ایسی باتوں کو ڈسکس کیا جائے جو دونوں میں برابر ہو. اسی طرح سے آگے جو بات کہی گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ گواہ رہنا ہم مسلمانوں میں سے ہیں، ہم اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ بنانا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو رب بنا لینا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم اپنے علماء کے حلال کیے کو حلال اور حرام کرنے کری ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی علماء کو رب بنانا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو رب بنانا، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہم نے پہلے ہی سورہ میں پڑھا تھا، اور رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ پالنے والا، چریشر، نریشر، سسٹینر، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا۔ تو ہر چیز میں اللہ کو اپنا رب مانا جائے، کسی میں کوئی بھی معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے علماء کرام، علماء کو رب کیسے بنایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا اس کو حرف آخر سمجھا جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے علماء کو رب بناتے ہیں، ہم نے کہاں پیروں اور ولیوں کو رب بنا لیا ہے، ہم ان کے نام کی نماز تو نہیں پڑھتے۔ لیکن نہیں، ٹھیک ہے ان کے نام کی نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن وہ جو کہتے ہیں اس کو پتھر کی لکیر سمجھا جاتا ہے، اور پھر جو ہمارے عالموں نے کہہ دیا یا جو ہمارے استاد نے کہہ دیا بس ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ شخصیت پرستی بھی ہے، اور شخصیت پرستی ہی دراصل شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ جب شخصیت پرستی حد سے زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو پھر وہ شرک میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی شخصیت پرستی سے اسی لیے منع کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنانا، نہ علماء، نہ استاد، نہ کوئی پیر ولی، اور نہ ہی کوئی اور۔ سب سے پہلی بات ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرا اس کے ساتھ نہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور تیسرا کسی انسان کی ایسی اہمیت، کسی انسان کو ایسی اہمیت نہ دی جائے جیسے کہ اللہ کو دینی چاہیے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو وہ اہمیت دینا، یہ دراصل بندگی یا پھر عبادت ہو جاتی ہے۔ کسی کی بات کو دین کا درجہ دے دینا کہ بس یہی دین ہے، انہیں زندگی گزارنے کا راستہ یا طریقہ، تو یہ سب غلط ہے۔ کیسے لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو رب بناتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو اس طرح مانا جائے کہ اسے قانون کا درجہ دے دیا جائے، تو یہ سب پھر کیا ہے؟ رب بنانا ہوا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ تو تبلیغ کا ایک اہم نقطہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کامن گراؤنڈ پر بات کی جائے، نہ کہ اختلافی مسائل پر۔ اور پھر یہی دعوت تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، اور انہوں نے بھی یہی طریقہ کار سے دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ دوسری بات کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی کو رب مانا جائے، کسی انسان کو وہ اختیار نہ دیا جائے، اور زمین پر اللہ کا قانون ہی نافذ کیا جائے۔ اور اگر پھر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر گواہ رہو یا کہہ دو کہ ہم تو فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی پھر مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو یا کیا رہو؟ بِأَنَّا مسلمون، کہ تم پھر فرما برداری کرو۔ کیسے؟ کہ ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مومن یا ایسے مسلمان مطلوب نہیں ہے جو صرف زبان سے کہہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مومن، ایسے مسلمان مطلوب ہے جو ہر حال میں اللہ کی بندگی بجا لائیں، تنہائی میں، معاشرے میں، رسم و رواج کے معاملات میں، خاندان میں، بازار میں، ہر جگہ انہیں اللہ یاد رہے۔ ورنہ پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے دل سے اللہ کو اپنا رب بنانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور پھر سرنڈر کر دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اللہ کی اطاعت کے آگے۔ یا اہل الکتابی لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں اور وہ نصرانی ہیں، اور یہودی ہو جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، اور نصرانی بن جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے، یا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے اور نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، تو یہ جو تم جھگڑا لے کر اٹھے ہو یا حجت بازیاں کر رہے ہو یا پھر تم بات مان کر نہیں دے رہے ہو, تو پھر تم اگر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی تو کئی سال کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, اور تورات اور انجیل موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تورات اور انجیل تو بہت بعد کی کتابیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے, کون تھے؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو یہود اور نصارہ نہیں کہا. تو اے اہل کتاب, تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے, اور عیسائی یعنی نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں, اور یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے آئے تھے, نہ وہ تورات ان کے سامنے نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی. تو جب تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو تو پھر آپس میں تم یہ گروہ بندیاں کیسے, کس طرح سے, یعنی تمہیں ان باتوں میں جھگڑا کرنے کا حق کیسے پہنچتا ہے پھر, جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں جو بشارت دی گئی تھی. تمہیں جب ان کا علم نہیں ہے تو پھر تمہیں جھگڑا کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا. اگر تم وہ کتابوں کو مانتے ہو یا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت بتائی گئی ہے, تم ہا اولائی حاجر تم فیما لکم بہی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہی علم. تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں پھر کیوں تم ہم سے بحث بازی کر رہے ہو, کیوں حجت بازی کر رہے ہو؟ کیونکہ تم نے نہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, نہ ان کا زمانہ پایا, نہ ان کی زندگی کے حالات سے تم واقف ہو, تو پھر تم کیوں اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ اور تم نہیں جانتے, کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی, بلکہ وہ کون تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا, بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلمان تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے. یہ اصل بات بتائی گئی اور یہ ان کے اوپر کاری ضرب ہے. دراصل دیکھا جائے تو اہل کتاب پر آج بھی بہت سارے لوگ مسلمان, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم بھی قدم با قدم ان قوموں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزری ہیں, تو آج اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی گروہ بندیاں ہو گئی ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کوئی اپنا گروپ بنایا تھا یا انہوں نے اپنا کوئی نام رکھا تھا؟ نہیں. کہ صحابہ کرام جو کہ اللہ جن سے راضی ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا, تو کیا صحابہ کرام نے اپنی کوئی گروہ بندیاں کی؟ نہیں کی. تو ہمیں بھی گروہ بندیاں کرنے کی, اپنا کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور سنت سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ہم مالکی کہلائیں یا ہم شافعی کہلائیں. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مالکی تھے نہ شافعی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہاں بتائی گئی. کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے, پہچانتے تھے اور ان کو مانتے بھی تھے, اس لیے یہاں پر ان کی مثال دی گئی ہے. اور چونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, ہم مسلمان, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر اتنی گروہ بندیاں جو ہو گئی ہیں, اس بنا پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم نے کہاں سے پیدا کر لی یا یہ چیزیں کہاں سے آئی. تو اللہ کے رسول یا صحابہ کرام, انہوں نے کوئی بھی ایسی گروہ بندیاں نہیں کی تھی, آپس میں ایک دوسرے سے یہ لوگ بٹے نہیں تھے, ان میں انتشار نہیں تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ حنیفم مسلمن تھے, یکسو مسلمان, فوکسڈ, اپنے کام میں سنجیدہ. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ صفت بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کا لقب دیا گیا, مسلم کا لقب دیا گیا, اور پیچھے ہم نے پڑھا نا اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کیا کہا؟ میں مالک کائنات کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کون ہوتا ہے؟ ترجمہ اس کا یکسو کیا جاتا ہے، انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو فوکسڈ ہونا، یعنی کسی ایک چیز پر جم جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی ان کے رب نے آزمایا یا جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی چیز کا حکم دیا گیا تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ ہمیشہ سر جھکا دیتے تھے۔ آپ اور میں غور کریں کہ کیا یہ صفت آج ہمارے اندر ہے، یہ کوالٹی، یہ حنیف ہونے کی صفت؟ کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر مسلمان کیسے ہو؟ ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ مسلم کون ہوتا ہے، حنیف کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو جم جائے، جو سارے باطل طریقوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی راہ کو اختیار کر لے۔ صرف اللہ کے بن کر رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، توحید پر قائم تھے، ایک ہی ٹریک پر چلتے تھے، نہ ادھر نہ ادھر۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں۔ مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اسے ہر لمحہ یہ فکر پریشان کیے رہتی ہے کہ میں کس طرح سے اللہ کو راضی کر لوں، میں ایسا وہ کون سا کام کروں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور کافر یا منافق، منافقین کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ کہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے کسی کام میں، ہر بات کو لائٹ لیتے ہیں۔ اچھا یہ کام ٹھیک ہے، دیکھیں گے، کر لیں گے، وہ فلاں نے کی، کوئی بات نہیں، زندگی میں بہت موقع پڑے ہیں، اگلے سال کر لیں گے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ جو حنیف ہوتا ہے، مسلم، یکسو ہوتا ہے، وہ اس نیکی کو آگے بڑھ کے لے لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں آگے چل کر مجھے یہ موقع ملے نہ ملے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں اسے اس وقت کر لوں پورا۔ تو آپ غور کریں، سوچیں، اور آپ کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں اپنے بارے میں، خود اپنا احتساب کیجئے کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع آتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بارے میں کوئی بات آتی ہے، تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ آگے بڑھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اس نیکی کو اٹھا لیں، کر لیں، یا پھر آپ ٹال دیتے ہیں جیسے منافق ہوتے ہیں، ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا دیا، یہ چھوٹی موٹی نیکیاں یہ تو کر لیں گے بعد میں، ایسی تو نیکیاں ہم نے بہت کر رکھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے منافقین کا حال۔ لیکن مسلم وہ کیا کرتا ہے؟ وہ راستے میں اگر اسے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی نظر آتی ہے تو اسے بھی ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر بھی میرا رب مجھے ضرور اجر دے گا، کیونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو مومن کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، ان پر بہت بڑی بڑی آزمائش آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی آزمائشوں سے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی آزمائش آتی ہے تو کیا ہم اس میں بھی پورا اترتے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ کبھی ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا وہ نقصان کو ہم صبر سے برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر، صبر کیا ہے؟ من صدمت الاولى، کہ صدمے کے شروع میں پہلے ہی موقع پر صبر کرنا صبر ہے، ورنہ رو پیٹ لیا خوب اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب تو صبر آ ہی گیا، تو وہ صبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا خود کا امتحان لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اور دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی سی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے اور ہم اس پر کوڑتے رہتے ہیں دن بھر، ہمارا پورا دن اس کی نظر ہو جاتا ہے؟ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو وہ اسی شش و پنج اور اسی سوچ میں پیچا اور غلطا رہیں گے کہ کس طرح سے میں وہ چیز حاصل کر لوں۔ تو دیکھیں مومن یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر فریفتہ نہیں ہوتا، مومن کا ٹارگیٹ بہت اعلیٰ ہے، مومن کا ٹارگیٹ، مومن کا نصب العین بہت اونچا ہے، وہ چھوٹی موٹی چیزوں پر اس کی نظر نہیں ٹکتی۔ مومن کا نصب العین اللہ کی رضا مندی ہے، جنت ہے، تو کیسے اس کا اس دنیا کی چیزوں پر دل ٹک سکتا ہے بھلا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی نظر کہاں تھی؟ اللہ کی رضا مندی پر، اللہ کی مرضی پر، اللہ نے چن لیا تھا ان کو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی چنا۔ تو یہاں پر وہ حنیف مسلمن، وہ یکسو مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوه وهذا النبی والذین آمنوا۔ اب کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو کون لوگ ہیں وہ؟ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس کی نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کون؟ مسلمان، مومن۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے، اور اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ان دونوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا نعوذ باللہ، اور اس طرح سے انہوں نے شرک کیا۔ تو اب اس نسبت کے زیادہ حقدار، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے زیادہ حقدار مومن ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، کن لوگوں کی؟ جو ایمان والے ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، لو یضلونکم، تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں خود اس کا شعور نہیں ہے۔ چونکہ ان کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کا جو طریقہ کار تھا اہل کتاب کا، وہ حسد اور بغض کی بنا پر تھا۔ وہ مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے، اور اسی بنا پر وہ دن رات انہی سرگرمیوں میں ملوث رہتے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو زک پہنچائی جائے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے، اور وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو سکتے تھے، اور انہوں نے کچھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی ساری چال بازیوں کا ذکر اس کتاب میں کر دیا، اور اس طرح سے انہیں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہ ملا۔ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے، بھلا وہ کیسے ان کے جال میں پھنس سکتے تھے؟ مسلمان سمجھ گئے کہ یہ یہودیوں کی چال بازی ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری کوشش یہ تھی کہ تورات میں جو آخری نبی کی بشارت دی گئی ہے، اس کو عام ہونے سے روکا جائے، کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس حد تک جانا گوارا کیا کہ انہوں نے اس گواہی کو چھپا لیا جس کا بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ایک تو عبداللہ بن سلام، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس بات کو کھول کر بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی گواہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں گواہی موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا۔ اسی طرح سے ایک اور کام انہوں نے کیا، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یعنی قرآن کو وہ دیکھ رہے تھے، قرآن سمجھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں، وانتم تشہدون، تم وہاں موجود بھی تھے۔ اس سے مراد دراصل وہاں جتنے یہود کے گروہ تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم وہاں موجود ہو اس وقت جب اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اور تم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو اور تم خود گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں معنی دراصل یہ بنتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچان ہے، تم جانتے ہو کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم حسد اور بغض کی بنا پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ صحابہ کرام کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے، قرآن کے اثرات وہ معاشرے پر دیکھ رہے تھے، روشن آیتیں ان کے سامنے نازل ہو رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود بھی شک میں پڑے ہوئے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی شک اور مشکلات میں ڈال رہے تھے۔ اسی لیے بہت سارے اہل کتاب اس بات کو جان چکے تھے اور وہ یقین کر چکے تھے کہ واقعی میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دراصل یہ سب ان کی چالیں تھیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے اور اسلام سے دور کیا جائے۔ اور کیا یہ کوششیں ان کی آج بھی نہیں ہیں؟ آپ بتائیں، یہ کوششیں ان کی آج جاری ہیں؟ آپ کا کیا اس بارے میں نظریہ ہے؟ جی ہاں، آج بھی یہ کوششیں جیسی اس وقت تھیں، آج بھی یہ کوششیں اسی طرح سے جاری ہیں، کمی نہیں آئی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اور ہر دور میں یہ اہل کتاب کا یہ وار رہا مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے ایسی سرگرمیاں جاری رکھی جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خود برگشتہ ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت نہ رہے، اور وہ یہ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کو کنورٹ کر لیا جائے، نہیں، کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو کنورٹ نہیں کرتے، یعنی مسلمانوں کو عیسائی اور یہودی نہیں بناتے، بلکہ ان کا جو موٹو ہے، ان کا جو نظریہ ہے یا ان کی جو سوچ ہے، وہ سوچ انتہائی خطرناک ہے، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان مت رہنے دو، یعنی نام تو اس کا مسلمان رہے لیکن عمل اس کے سارے غیر مسلموں کے سے ہو جائیں۔ اور یہ چیز آج آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہی تقریباً بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کیا ان کی زندگی مسلمانوں کے سے زندگی لگتی ہے؟ آپ بتائیں، لگتی ہے؟ تو یہ ان کی چالیں ہیں، یہ اس زمانے میں بھی ان کی چالیں تھیں اور آج بھی ان کی چالیں وہی ہیں، اور وہ اپنا کام برابر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کی وجہ سے خود نصارہ یہودیوں سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو یہ آپس میں بالکل ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان کی چالوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اندھا دھن ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، نام کا نہیں، عمل کا۔ جیسے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ہمیں کردار کا غازی بننا ہے، اپنے کردار سے بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہماری زندگی سے، ہمارے رہن سہن کے طریقے سے ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کچھ تو فرق ہو غیر مسلموں کی اور ہماری زندگی میں، ان کی نصب العین میں اور ہمارے نصب العین میں۔ ان کا نصب العین تو صرف اور صرف دنیا ہے، لیکن ایک مومن کا نصب العین کیا ہوتا ہے؟ وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور صحابہ کرام اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی بیکار کے کاموں میں ضائع نہیں کی، اپنی زندگی کے ہر لمحے سے نیکیاں کشید کرتے رہے، وہ لوگ ہر لمحے سے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ اپنی آخرت کے لیے کام کر گئے، اور ہم صرف اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی چال ہی یہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیں، چاہے طریقہ کار انہوں نے کچھ بھی استعمال کیا ہو۔ تو یہاں پر بات بتائی گئی کہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ پھر کہا گیا، اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیتیں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو، تم خود گواہ ہو، تم خود جانتے ہو کہ واقعی میں یہ اللہ کی آیت ہیں اور یہ نبی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ظاہر ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کیے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو اور اس قرآن کو جھٹلا رہے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کیا حق تھا اور کیا وہ تلبیس کرتے تھے کہ حق اور باطل کو وہ گڈمٹ کر دیتے تھے؟ ان کی چال یہ تھی کہ ایمان لا کر مرتد ہو جانا۔ انہوں نے سازش تیار کی کہ کچھ لوگ صرف نام کے لیے مسلمان ہو جائیں، اور پھر یا تو اسی دن یا پھر کچھ دنوں بعد مرتد ہو جائیں۔ اور اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ یہود عرب بھر میں وہ مشہور تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، شریعت کے پابند لوگ ہیں، تو اب اگر دوسرے عام سادہ لوح مسلمان ان کو دیکھتے کہ یہ صبح کو ایمان لائے ہیں اور رات کو مرتد ہو گئے ہیں، تو اس سے خود مسلمان تذبذب کا شکار ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ اچھا، یہ تو اہل کتاب ہیں، ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ جب یہ خود مسلمان ہو کر واپس اپنے دین میں چلے گئے تو اس کا مطلب مسلمان ہونا کوئی صحیح بات نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ان کی چال تھی کہ ان کے خود علماء کرام کہتے تھے لوگوں سے کہ جاؤ ایمان لے آؤ، لیکن دیکھو یہودیت پر ہی قائم رہنا، اسلام کی بات دل سے نہ ماننا، اور شام کو پھر اسلام سے انکار کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس سے مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ تو جاننے والے ہیں، ان کو ضرور کچھ نہ کچھ کمی نظر آئی ہوئی ہے اسلام میں، اس لیے یہ لوگ اسلام سے پھر گئے ہیں، اور یہ سازش ابھی یہ لوگ چل ہی رہے تھے یہ چالیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ارادے اور عزم کو اللہ کے رسول کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور ان کی چالیں کیا تھیں؟ وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے تھے کہ دیکھو خود اپنے دین پر قائم رہنا، کسی اور مذہب والے کی پیروی نہیں کرنا، مسلمانوں کی باتیں سنو تو صحیح مگر قبول وہی کرو جو تمہارا دین تمہیں کہتا ہے، تمہارا مذہب تمہیں کہتا ہے، اور خبردار تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو خود تمہارے خلاف بن جائے گواہی، ورنہ قیامت کے دن یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہود بھی اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہدایت اور سرفرازی صرف تم ہی لوگوں کو مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ہدایت سے، اس عز و شرف سے کسی اور کو بہراور نہیں کر سکتا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ یہ شرف نہیں بخش سکتا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حق کو چھپایا تھا، جاننے کے باوجود انہوں نے حق کو چھپایا، اس کو غلط ملت کیا اور خود مسلمانوں کے خلاف وہ خوب چالیں چلتے رہے۔ تو کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں دراصل وہ اسی پر ڈپینڈ ہیں کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ یہ بھی ان کی سب سے بڑی چال تھی، جیسا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ یہی چالیں چلتے تھے کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو، اپنے اس کلمے کو پھیلا کر رہا یا بلند کر کر رہا اللہ تعالیٰ، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں یہ لوگ اپنی چالیں چلتے رہیں گے، لیکن چونکہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو اسلام کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اب کون اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالتا ہے؟ آپ کے اور میرے حصے میں کیا آتا ہے؟ یہ ہم دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان تو ہیں، ہم نے کلمے کا اقرار تو کیا ہے، ہم تو پیدائش مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے کی بھی کیا ضرورت بھلا، لیکن کیا عمل میں جیسا عمل صحابہ کرام نے کیا تھا، کیا آج ہمارا عمل بھی ویسا ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور ہمیں تجدید ایمان کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اندر سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے کہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو کل جو ایمان تھا ہمارا، آج اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ اللہ نہ کرے کمی تو نہیں ہو گئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ اس میں مسلم کی بات کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ مسلمن تھے، تو آج اس سبق سے یہی سیکھنے کو ہمیں ملا ہے، اور غور کرنے کی بات آج کے سبق میں یہی ہے کہ کیا میں یکسو مسلمان ہوں؟ کیا میں ایز اے مسلم اللہ کے حقوق کو پورے کرتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مجھ پر عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں مجھ پر ڈالی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان، کیا میں اسے پورا کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے نصب العین کے لیے سنجیدہ ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آیا یہ دنیا یا اللہ کی رضا مندی، جنت؟ اور اگر میرا نصب العین یا میری زندگی کا مقصد جنت ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ آپ غور کریں اس بات پر، اور پھر کل آ کر اس کے بارے میں سوچیں اور جواب دیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون